أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم. اور پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نکاح کا سامان نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے. اور تمہارے غلام اور بانیوں میں سے جو لوگ تم سے تحریر لکھوانا چاہیں تو تم ان کو تحریر لکھ کے دے دو اگر تم ان کے اندر خیر جانتے ہو. اور ان کو دو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور اپنی بانیوں کو بدکاری کے اوپر مجبور مت کرو اگر وہ پاک دامن رہنے کا ارادہ کرتی ہیں تاکہ تم دنیا کا سامان حاصل کرو. اور جو ان بادیوں کو مجبور کرے گا تو ان بانیوں کے مجبور ہونے کے بعد اللہ بہت بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. اور ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جن میں ہر بات کھول کھول کر بیان کی گئی ہے. اور ہم نے مثالیں بیان کی ہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے. اور ہم نے نازل کی ہے ایسی نصیحت جو متقی لوگوں کے لیے ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی. اور یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 یعنی دو آیتیں تھیں. اس سے پہلے آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشرے کے ذمہ دار لوگوں کو اور خاندان کے بڑوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جو بھی غیر شادی شدہ مرد ہو یا غیر شادی شدہ عورت ہو ان کا نکاح کرا دو. چنانچہ اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ کہ تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کرا دو. اور یہ بھی فرمایا کہ تمہارے غلام اور بانیوں میں سے جو بھی نکاح کے قابل ہوں، نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں، ان کا نکاح کرا دو. تو پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نکاح کی ترغیب دی تھی، اور اسلامی معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ہدایت کی تھی کہ معاشرے کے اندر جو بے نکاح مرد ہوں یا بے نکاح عورتیں ہوں، حتی الامکان ان کو بغیر نکاح کے نہ چھوڑو بلکہ ان کا نکاح کرا دو. اور اس کے بارے میں تفصیل گزشتہ درس میں الحمدللہ بیان ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نکاح کی ترغیب دی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور احادیث شریفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور کئی فقہا کا یہ مذہب ہے کہ عبادت کے مقابلے میں، یعنی نفلی عبادت کے مقابلے میں، نکاح میں مشغول ہونا زیادہ افضل ہے. ایک آدمی اگر نکاح نہ کرے تو وہ عبادت میں مشغول رہ سکتا ہے اور صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھا رہے یا مصلے پر بیٹھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور کرتی رہے، ممکن ہے اس کے لیے. لیکن اس کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ وہ عبادت میں مشغول رہنے سے زیادہ نکاح کا اہتمام کرے، نکاح بھی کرے اور ساتھ ساتھ عبادت میں مشغول بھی ہو. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور کئی ائمہ کے نزدیک نکاح میں مشغول ہونا تخلی بالعبادت سے افضل ہے. اس لیے کہ عبادت اگر کی جائے تو وہ ظاہر ہے کہ نفلی عبادت ہوگی، اور نکاح جو ہے وہ صرف نفل نہیں ہے بلکہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی. اور قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی اور ہم نے ان کے لیے اولاد بھی بنائی. تو خود اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ذکر فرمائی کہ ہم نے ان کو نکاح کا حکم دیا، چنانچہ ان کی بیویاں بھی تھیں اور اولاد بھی تھی. حالانکہ جب بیوی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تو آدمی کو پھر بہت سارے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو مباح کے درجے میں ہیں. ظاہر ہے محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، کمائے گا، لا کر بیوی اور بچوں کو کھلائے گا، تو ان کی سردی، گرمی، بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. لیکن یہ سب کام سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی. بلکہ ایک حدیث شریف سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی کوئی معافی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ آدمی محنت کرے، مشقت کرے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمائے، اس سے وہ گناہ معاف ہوتا ہے، ورنہ کسی اور چیز سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور کئی علماء اور فقہا کے نزدیک نکاح میں مشغول ہونا یہ تخلی بالعبادت سے افضل ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی سورۃ النور کی آیت نمبر 32 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بھی غیر شادی شدہ مرد ہیں یا غیر شادی شدہ عورتیں ہیں ان کا نکاح کرا دو. اب جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے تو اس کے شروع میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ کہ جو لوگ نکاح نہیں پاتے، یعنی نکاح کا سامان فی الحال ان کو میسر نہیں ہے، ان کو پاک دامن رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے. جو لوگ نکاح نہیں پاتے, یعنی فی الحال نکاح کی وسعت نہیں ہے, خرچہ نہیں ہے, یا رشتہ اچھا نہیں مل رہا, یا اور کوئی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے فوری نکاح ممکن نہیں ہو رہا, حالانکہ ترغیب دی ہے قرآن مجید نے بھی اور احادیث شریفہ نے بھی, اور ظاہر ہے لیکن اس کے باوجود نکاح کوئی کھیل تو ہے نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے. اس میں اچھا مناسب رشتہ تلاش کرنا پڑتا ہے, اور بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں. تو اگر ان حقوق کی ادائیگی کا سامان فی الحال میسر نہ ہو اور نکاح آسان نہ ہو رہا ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عرصے میں پاک دامن رہنے کا اہتمام کیا جائے. پاک دامن رہو یعنی کسی بھی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو. اور اسی آیت سے کئی علماء نے اس مسئلے پر بھی استدلال کیا کہ اگر کسی آدمی کو نکاح کی وسعت نہ ہو تو اس کو پاک دامن رہنا ضروری ہے, مگر اس کو متع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح استمناء بالیت یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت پوری کرنا صرف اس وقت میں جائز ہوتا ہے جب زنا سے بچنے کی کوئی اور صورت ممکن نہ ہو, ورنہ عام حالات میں شریعت نے تمام طریقوں کو مکروہ یا ناجائز قرار دیا یا حرام قرار دیا. صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے نکاح کا, اور دوسرا طریقہ تھا جو آج کل دستیاب ہی نہیں ہے اور وہ ہے باندیوں کا. تو قرآن مجید نے اس آیت نمبر 33 کے شروع میں یہ حکم دیا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, کہ جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے ان کو پاک دامن رہنا چاہیے. پاک دامن رہنے میں صبر کرنا پڑتا ہے, شہوت ہو رہی ہے, گناہ کو دل چاہ رہا ہے, لیکن پھر بھی آدمی اپنے جذبات کو جب اپنے قابو میں رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے, اور ایسے شخص کو عفیف اور پاک دامن کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے فرمایا کہ جو لوگ فی الحال نکاح کی وسعت نہیں پاتے ان کو پاک دامن رہنا چاہیے, حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے. کس چیز سے بے نیاز کر دے؟ نکاح سے بے نیاز کر دے. اب نکاح سے بے نیازی کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے, یعنی سامان میسر آ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر ہی گزر جائے اور جناب وہ ان کو پھر ضرورت ہی نہ رہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے اپنے پاس بلا لیں اور دنیا کی سب پریشانیوں سے ان کی جانی چھوٹ جائے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. تو بہرحال جب تک کہ کوئی اور صورت پیدا نہ ہو اس وقت تک پاک دامن رہنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد پر بھی اور عورت پر بھی, کیونکہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو قرآن نے یہ حکم دیا کہ جو لوگ فی الحال نکاح کا سامان نہیں پاتے وہ پاک دامن رہیں, حتی یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور بعض علماء نے اسی سے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اگر آدمی پاک دامن رہے اور ساتھ ساتھ نکاح کی کوشش کرتا رہے, قید احترازی, پاک دامن بھی رہے مگر ساتھ ساتھ نکاح کی کوشش بھی کرتا رہے, تو اللہ تعالی کی مدد ضرور ہوگی. دو شرطیں ہو گئیں, ایک یہ کہ پاک دامن رہے اور دوسرا یہ کہ نکاح کی کوشش کرے, کیونکہ گھر بیٹھے بیٹھے تو کچھ بھی کام نہیں ہوتا. اگر گھر بیٹھے بیٹھے آپ یہ چاہیں کہ خود بخود رزق آ جائے, یہ بھی مشکل ہے. پرندوں کو بھی باہر نکلنا پڑتا ہے, اور صبح نکلتے ہیں شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں, ان کو بھی باہر نکلنا پڑتا ہے. رزق حلال کے لیے بھی تھوڑی سی تگودو کرنی پڑتی ہے, نکاح کے لیے بھی تھوڑی سی محنت اور تگودو کرنی پڑتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آدمی پاک دامن ہے اور نکاح کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بے نیاز کر دے گا, یعنی اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت میں غنا پیدا کر دے گا, اور اللہ تعالیٰ نکاح کے اسباب بھی اس کو مہیا فرما دے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 33 کے اگلے حصے میں غلام اور بانیوں کے ساتھ ایک عقد ہوتا تھا، عقد مکاتبت اس کہا جاتا تھا، اس کا ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، کہ تمہارے غلام اور بانیوں میں سے جو غلام اور بانی تم سے تحریر لکھوانا چاہیں، فکاتبوہم، تو تم ان کو تحریر لکھ کر دے دو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے بارے میں خیر جانتے ہو. میں نے اس کا بالکل ٹھیٹھ اور لغت کے مطابق ترجمہ کیا ہے، ورنہ اس کا اصطلاحی ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے غلام اور بانیوں میں سے جو غلام اور بانیاں مکاتبت کرنا چاہیں، عقد مکاتبت کرنا چاہیں، تو ان کو مکاتب بنا دو. اور میں نے جو ترجمہ کیا وہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب اور حضرت شاہ حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے، اس لیے کہ یہ عقد مکاتبت ایک ہوتا تھا اور اس میں ہوتا تھا تو زبانی، لیکن اکثر اس میں تحریر لکھی جاتی تھی، تو چونکہ عام طور سے اس میں تحریر لکھ دی جاتی تھی اس لیے اس کو عقد مکاتبت کہتے تھے. اور اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کوئی غلام ہے یا باندی ہے، وہ اپنے مولا اور آقا کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ کوئی رقم متعین کر لیں اور ایک مدت متعین کر لیں، میں آپ کو اس مدت کے اندر وہ رقم لا کے دے دوں گا، محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، تجارت کروں گا، جو بھی محنت کروں رقم جمع کروں گا، لا کر آپ کو دے دوں گا، اور پھر آپ مجھے آزاد کر دیں. مولا کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، اتنی رقم تم مجھے لا دو، 1000 درہم فرض کرو، 3 سال کے اندر لا دو. تو یہ معاہدہ ہو جاتا تھا، اس کو کہتے تھے عقد مکاتبت. اور فقہ میں اس کے بڑے مسائل آتے ہیں، پوری کتاب آتی ہے باب المکاتب اور کتاب المکاتب. تو مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جو مولا سے یہ کہے کہ آپ میرے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ جب میں اتنی رقم آپ کو لا کے دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے. مولا طے کر لیتا تھا کہ ٹھیک ہے، تم فرض کرو 1000 درہم مجھے لا دو تو تم آزاد ہو. ہوتا تو تھا یہ زبانی، لیکن تحریری طور پر بھی لکھ دیا جاتا تھا، تو چونکہ عام طور سے تحریر بھی ہو جاتی تھی تاکہ فریقین اس کے پابند رہیں، اس لیے اس کو فقہا کی اصطلاح میں بلکہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں عقد مکاتبت کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 33 کے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے غلام اور بانیوں میں سے جو غلام اور بانی تم سے عقد مکاتبت کرنا چاہیں تو تم ان سے عقد مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر خیر جانتے ہو. یعنی اگر تمہیں اندازہ ہے کہ یہ آزاد ہونے کے بعد معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوں گے تو تم ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لو تاکہ وہ بھی آزاد ہو جائیں، اور آزاد ہونے کے بعد معاشرے کے اندر اچھا کردار ادا کر سکیں، جیسا کہ ایک آزاد آدمی معاشرے کے لیے اچھا کردار ادا کرتا ہے. اور قرآن مجید کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ محض جذبات پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ عقل پر، حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں قید لگا دی، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر خیر جانتے ہو. اشارہ کر دیا کہ بعض غلام بڑے شری ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو آزاد کر دیا تو وہ پتہ نہیں کیا فتنہ اور فساد برپا کریں گے. تو ایسے غلاموں کی اگر پیشکش قبول نہ کی جائے اور ان کے ساتھ عقد مکاتبت نہ کیا جائے تو بھی کوئی حرج یا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ اندازہ ہے کہ اس غلام اور باندی کے اندر خیر ہے تو پھر حتی الامکان عقد مکاتبت کر لینا چاہیے، غلام اور باندی کو کہہ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے اتنی رقم آپ لا دیں، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں. اور اس کا بڑا قصہ آتا ہے احادیث شریفہ کے اندر، کہ ایک نوجوان لڑکی تھی، باندی تھی، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آیا کرتی تھی، آٹا گون دیا کر دی تھی اور گھر کا کام کر دیا کرتی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی مدد کرتی تھی. تو وہ جو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا تھی، انہوں نے بھی اپنے آقا سے، آقاؤں سے یہ کہا کہ آپ مجھ سے عقد مکاتبت کر لیجئے، میں اتنی رقم لا دوں تو میں آپ مجھے آزاد کر دیں. تو انہوں نے طے کر لیا، لیکن وقت گزرتا چلا گیا اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا اتنی رقم مہیا نہ کر سکی. بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اکٹھی ساری رقم ادا کر دی اور اپنی طرف سے ان کو آزاد کر دیا، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو، اور پھر اس کی ولا جو ہے وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ملی، جس کی تفصیل جو ہے وہ فقہ کی اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ واقعات پیش آئے، اور قرآن نے یہاں ترغیب دی کہ غلام اور باندی میں سے کوئی اگر عقد مکاتبت کرنا چاہے، یعنی پیسے دے کر آزاد ہونا چاہے، تو تم ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا کرو اگر تمہیں ان کے بارے میں خیر معلوم ہو. تو فرمائے کہ تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو بھی تحریر تم سے لکھوانا چاہے تو تم ان کو تحریر لکھ کے دے دو، ان علم تم فیہم خیرا، اگر تم ان کے بارے میں خیر جانتے ہو. آگے قرآن مجید نے ایک اور حکم دیا، اور وہ یہ کہہ دیا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم ان غلام اور بانیوں کو دو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یعنی جب یہ غلام اور باندی آزاد ہونا چاہیں تو ان کی مدد بھی کرو، اور کچھ پیسے ان کو اپنے پاس سے دو تاکہ وعقد مکاتبت میں رقم ادا کر کے آزاد ہونا چاہیں تو ہو سکے. اور یہ بات کہ عقد مکاتبت اور غلام کی مدد کرنی چاہیے اور اس کو آزاد کرنا چاہیے، تو یہ بات قرآن مجید کی سورہ توبہ سے بھی معلوم ہوتی ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں پر خرچ ہو سکتی ہے. تو وہاں فرمایا گیا للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. تو رقاب کی تفسیر میں سارے ائمہ تفسیر کا اتفاق ہے کہ رقاب سے مراد یہ ہے کہ کوئی غلام مکاتب ہے، کوشش کر رہا ہے آزاد ہونے کی، پیسے اس کے پاس ہے نہیں، آپ زکوٰۃ کی رقم اگر اس کو دے دیں کہ بھئی لو تم زکوٰۃ کی رقم مجھ سے لے لو، تم مستحق زکوٰۃ ہو، اور یہ رقم اپنے مولا کو ادا کر دو اور آزاد ہو جاؤ، تو بالاتفاق وہ آدمی مکاتب زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو یہاں بھی اللہ تعالی نے ترغیب دی کہ اگر معاشرے کے اندر مکاتب غلام ہے تو آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، تم ان کو دو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، ان کو دو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور یہاں حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو جملہ ہے کہ تم ان غلام اور بانیوں کو اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس میں ایک بڑے اصول کی طرف اشارہ ہے اور ایک بڑے نظریے کی طرف اشارہ ہے. اور پھر حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ اس وقت، یعنی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، حضرت نے لکھا کہ دو نظریے چل رہے ہیں، ایک کمیونزم کا اور ایک کیپٹلزم کا. تو کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام کو کہتے ہیں، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنے مال کا خود مالک ہے. اور کمیونزم اور سوشلزم کا نظریہ اس بات پر مبنی تھا کہ نہیں، ہر کوئی بھی آدمی اپنے مال کا مالک نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ سب کے درمیان مشترک ہے، اور جو ریاست ہے وہ ان سب کی مالک ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کے پیسوں کو برابر برابر سب کے اوپر تقسیم کرے، تاکہ نہ کوئی امیر ہو نہ کوئی غریب ہو. یہ بڑی بحث ہے جو معاشیات کی کتابوں کے اندر چلتی ہے. تو حضرت مفتی صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ وہ جو سرمایہ دارانہ نظام کا نظریہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے مال کا خود مالک ہے، یہ بھی غلط ہے. اور یہ بات کہ کوئی بھی اپنے مال کا مالک نہیں ہے، بلکہ ریاست اور حکومت جو ہے وہ تمام لوگوں کے اموال کے مالک ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے. اصل بات یہ ہے کہ مال جو ہے اس کے مالک تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، مال اللہ کا ہے. البتہ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے استعمال کرنے کے لیے، چنانچہ ہر آدمی وہ مال استعمال کرتا ہے، مکان استعمال کرتا ہے، گاڑی استعمال کرتا ہے، کپڑے استعمال کرتا ہے، طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے خالی ہاتھ، جس طرح اس دنیا میں آیا تھا. جب آیا تھا تو بالکل خالی ہاتھ تھا، جسم پر کپڑے تک نہیں تھے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کپڑے جسم پر نہیں تھے. پھر اس کے بعد جب قبر میں جاتا ہے تو بھی کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں جاتا، خالی جسم ہی جسم ہوتا ہے. دوسرے لوگ اگر کفن ڈال دیں تو ڈال دیں، بشرطے کہ جسم سلامت ہو، اور اگر دھماکہ ہوا اور جسم ہی ختم ہو گیا تو کفن بھی نہیں ہوتا پھر تو. اور آج کل تو ایسا بہت ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ مال جو ہے یہ نہ میری ملکیت ہے نہ تیری ملکیت ہے، بلکہ یہ تو ملکیت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. مجھے اس پر ایک قصہ یاد آ گیا. ایک صاحب ہیں اشفاق احمد، انہوں نے ایک مزیدار سا واقعہ لکھا. انہوں نے لکھا کہ میں اپنے ایک بزرگ کے ساتھ جا رہا تھا تو رکشہ میں ہم سوار تھے. جب ہم رکشہ سے اترے تو جتنی رقم بنی تھی میں نے ایک آنے دو آنے اس زمانے کے اعتبار سے اس کو زائد دے دیے. تو جو بابا جی میرے ساتھ تھے بزرگ، انہوں نے کہا پتر تو نے اس کو کچھ اور بھی دیا کہ نہیں دیا؟ میں نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے پاس سے اس کو ایک آنا زیادہ دے دیا. تو بزرگ نے کہا کہ بھئی ایک آنا کیا، تو اور دیتا اس کو؟ کہا کہ نہیں میں نے اپنے پاس سے زائد دیا. تو بزرگ نے کہا پتر دتے میں سے دتا، اپنے پلے سے کیا دیتا؟ پتر دتے میں سے دتا، اپنے پلے سے کیا دیتا؟ یعنی تو نے تو وہ دیا جو اللہ نے تجھے دیا تھا، اپنے پاس سے تو نے کیا دیا؟ پتر دتے میں سے دتا، اپنے پلے سے کیا دیتا؟ انسان جو دیتا ہے وہ حقیقت میں اپنے پاس سے نہیں دیتا، بلکہ اللہ نے جو مال اس کو دیا ہوتا ہے اس میں سے دیتا ہے. اگر آپ کسی غریب کو 2.5% زکات ادا کرتے ہو تو یہ 2.5% کوئی احسان تھوڑا ہی ہے، یہ تو 100 کی 100% رقم اللہ تعالیٰ کی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ آپ سے یہ فرمایا کہ بھئی 2.5% دے دو، 97.5% پھر تم ہی رکھ لو. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ ایک سال یہ رقم تمہارے پاس رہی 100%، یہ 100% تو ہماری ہے، واپس کرو. یہ چنانچہ مرتے وقت واپس بھی لے لی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زندگی میں وہ رقم دیتے ہیں کہ چلو استعمال کر لو، لیکن غربا کو دو، فقراء کو دو، بیوی کو دو، بچوں کو دو، اور لوگوں کو دو. ای امانت چند روزہ نست ماست، ورنہ مالک ہر شے خداست. یہ امانت تو چند روزہ ہمارے پاس ہے، ورنہ ہر چیز کا مالک تو کیا کون ہے؟ خدا ہے. آپ کہتے ہیں گھڑی میری گھڑی، میرا گھر میری کار. ارے بھائی تمہارا گھر تو وہ ہو کہ جس سے تمہیں کبھی نکالا نہ جا سکے، لیکن لوگ تو چارپائی پہ ڈال کے تمہیں نکال دیں گے، تمہارا گھر تو وہیں کا وہیں رہے گا. ابھی میں گیا لاہور تو حضرت صوفی سرور صاحب مدظلوم کی خدمت میں بھی حاضری ہوئی، تو حضرت صوفی صاحب اپنا قصہ سنانے لگے کہ میں نے حضرت مفتی محمد حسن صاحب قدس اللہ سرہ جو ان کے شیخ ہیں، تو میں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت میں اپنے گھر جانا چاہ رہا ہوں چھٹیوں میں. حضرت فرمایا اپنا گھر؟ کوئی اپنا گھر بھی یہاں ہوتا ہے؟ فرمایا اپنے گھر جانا چاہ رہے ہو تو اس دنیا میں کوئی اپنا گھر بھی ہوتا ہے؟ سب مسافر ہیں یہاں،
جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے اور جس کو کہتے ہیں تیرا گھر ہے، حقیقت میں وہ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، وہ تو اللہ کا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالی کی اسماء حسنہ میں سے ہے وارث. اصل وارث کون ہے؟ اللہ تعالی. آدمی جب مرتا ہے تو 100% اللہ تعالی کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی جو ہے اس کو تقسیم کروا دیتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر کہ 8ویں حصہ بیوی کو دے دو، 6ٹا حصہ ماں کو دے دو، 6ٹا حصہ باپ کو دے دو، باقی مال کے 2 اور 1 حصہ کر کے بیٹوں کو دے دو، بیٹیوں کو دے دو. ورنہ اصل میں کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہے، ملکیت تو کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا یہاں وَآتُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، ان کو دو اللہ کے مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ یہ بات سمجھ لے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، جب میں آیا تو میں اس کا مالک نہیں تھا، اور جب میں جاؤں گا تو میں اس کا مالک نہیں رہوں گا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، حقیقت یہ ہے. آپ دیکھ لو قبر میں، دیکھ لو موتیں ہوتی ہیں، آدمی کہتا ہے کہ میری کوٹھی، میرا مکان، میری چارپائی، میرا وہ، سب میرا میرا سب. جیسے ہی سانس بند ہوا سب تیرا تیرا شروع ہو گیا. کوئی کہتا ہے بھائی چلو کپڑے میں لے لیتا ہوں، کہتا ہے چلو فریج میں لے لوں گی، اور جناب مشین فلاں لے لے گا. سب چیزیں تقسیم ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ جو تھا میرا میرا سب ختم، اب تیرا تیرا شروع ہو گیا. اور وہ جس نے لیا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا ہے، بے وقوفی، حالانکہ اس کا بھی نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ہمیں ملکیت عطا فرما دیتی ہے، لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملکیت عطا فرماتے ہیں اور ملکیت کا بھی بڑا احترام ہم سے کرواتے ہیں. کسی کے مال پہ آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ہاتھ اٹھاؤ گے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. چوری کرو گے، کسی کے مال پہ ہاتھ ڈالو گے، ہم ہاتھ کٹوا دیں گے تمہارا، تم نے کیوں دوسرے کے مال پہ ہاتھ ڈالا. ملکیت بھی ایسی زبردست، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی زبردست کہ یہ ملکیت آدمی کی اپنی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی عطا کرتا ہے. اصل مال اللہ کا ہے، اللہ نے کچھ دنوں کے لیے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ کھاؤ اور پیو اور صدقہ اور خیرات کرو. کلو واشربوا وتصدقوا من غیر اسراف ولا مخیلہ. تو اللہ تعالی نے فرمایا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، تم ان غلام اور بانیوں کو دو اللہ کے اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا ومن یکرہن فان اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم. اور تم اپنی باندیوں کو زنا کے اوپر مجبور مت کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں دنیاوی سامان حاصل کرنے کے لیے. اور جو اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور کرے گا تو ان کے مجبور کرنے کی وجہ سے ان عورتوں کے لیے اللہ تعالی بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہاں اس طریقے کی تردید کی گئی ہے اور اس طریقے کی تنقید کی گئی ہے اور تشنیع کی گئی ہے جو زمانے میں رائج تھا کہ لوگ جو تھے وہ اپنے بانیوں سے کمائی کرواتے تھے اور اللہ پناہ میں رکھے ان کو زنا پر مجبور کرتے تھے کہ تم زنا کرو اور اس سے کماؤ، کما کر کچھ تم رکھ لینا، باقی سارا ہمیں دے دینا. جیسے یہ فاحشہ عورتیں، دلال، یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں نکیر فرمائی، اور بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین خاص طور پر اس حرکت کے اندر بدنام تھا، کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی کچھ بانیاں تھیں، ان سے وہ بدکاری کرواتا تھا اور بدکاری کی جو آمدنی ہے وہ خود وصول کیا کرتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اس کی ممانعت فرمائی اور یہ فرمایا کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ،
اور تم اپنی باندھیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو. تو باندھی کو بدکاری پر مجبور کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. ویسے ہی زنا حرام ہے، اور پھر کسی عورت کو اس زنا کے اوپر مجبور کرنا حرام در حرام ہے. پھر اگر وہ جس کو زنا پر مجبور کیا جا رہا ہے وہ پاک دامن بھی رہنا چاہتی ہو تو حرام در حرام در حرام ہے. اور اگر دنیاوی سامان حاصل کرنا مقصود ہو تو حرام در حرام در حرام در حرام ہے. اور اسی کو مفسرین نے لکھا کہ یہ جو ان اردنا تحصنا اور لتبتغوا عرض الحیات الدنیا کی دو قیدے ہیں، یہ شرط نہیں ہے بلکہ یہ بیان مزید شناعت کے لیے ہے. یہ بیان مزید شناعت کے لیے ہے، یعنی برائی بیان کر مزید بیان کرنے کے لیے. اور اس کی مثال وہ ہے جو حدیث شریف میں بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے اولاد کو قتل کرو اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، اور تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. تو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ ویسی کسی کو قتل کرنا حرام ہے، لیکن مسلمان کو قتل کرے تو اور زیادہ حرام ہے. پھر وہ مسلمان اگر رشتہ دار ہو تو اور زیادہ حرام ہے. پھر رشتہ دار ہو کر اگر وہ اولاد ہو تو اور زیادہ حرام ہے. تو حرام در حرام در حرام. اسی طرح اگر کسی عورت سے زنا کیا جائے تو وہ حرام ہے، لیکن وہ عورت اگر مسلمان ہے اور زیادہ حرام ہے. اگر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شادی شدہ بھی ہے تو اور زیادہ حرام ہے، کیونکہ کنواری سے تو نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور جو کسی کی شادی شدہ ہو اسے تو نکاح کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. پھر اگر وہ شادی شدہ عورت پڑوسن ہو، پڑوسی کی بیوی ہو، تو اور زیادہ حرام ہے. تو حرام در حرام در حرام در حرام ہے. تو بالکل حدیث شریف کے اندر جو بات آئی ہے وہی یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائی کہ تم اپنی باندھیوں کو زنا کے اوپر مجبور مت کرو. اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، صرف تم دنیاوی سامان حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے ان کو زنا پر مجبور مت کرو. تو زنا کرنا حرام تھا، پھر زنا پر مجبور کرنا ڈبل حرام ہے، پھر اگر وہ پاک دامن بھی رہنا چاہتی ہوں تو ٹرپل حرام ہے، اور اگر دنیاوی پیسے کمانے کے لیے حرکت کی جائے تو چار مرتبہ حرام ہے. حرام در حرام در حرام در حرام ہے. اور یہ سب سوال مقدر کا جواب ہے کہ ان اردنا تحصنا، یہ شرط معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ اصل میں شرط نہیں ہے بلکہ بیان مزید شناعت کے لیے یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. تو قرآن نے فرمایا کہ اپنی باندھیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، صرف اس لیے تاکہ تم دنیاوی ساز و سامان حاصل کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ومن یکرہن، اور جو ان باندھیوں کو بدکاری پر مجبور کرے گا فإن اللہ من بعد اکراہہن، تو ان باندھیوں کو کے مجبور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بہت بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. اشارہ کر دیا کہ جس نے زنا پر مجبور کیا اس کو بھی سزا ملے گی، اور جس نے زنا کیا اس کو بھی سزا ملے گی. لیکن عورت اگر مکرہا ہو اور اکراہ بھی اکراہ ملجی ہو، اور اکراہ ملجی کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میری جان چلی جائے گی، مجھے مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ اکراہ کی وجہ سے بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو امید یہ ہے کہ شاید اللہ تعالی اس کو معاف فرما دے. اور قرآن مجید کا بھی عجیب طریقہ ہے، دیکھیے عورت جب مجبور ہے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو سزا نہیں ملے گی، لیکن یہ کہ وہ معافی ہوگی یا نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک درمیانہ سا لفظ ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. اشارہ کر دیا کہ اگر عورت کی اپنی ذاتی خواہش نہیں تھی اور عورت نے اس وقت میں اپنی کوئی ذاتی طلب کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اس کو معاف فرما دے گا. تو فرمایا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ, اور جو ان باندیوں کو مجبور کرے گا, فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ, تو ان باندیوں کے مجبور ہونے کے بعد, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. یہ تو آیت نمبر 33 تھی. آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی جو ہر بات کو صاف صاف بیان کرنے والی ہیں. وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور ہم نے مثالیں بیان کی ہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے. وَمَوْعِدَةً لِلْمُتَّقِينَ, اور ہم نے اس میں نصیحت رکھی ہے متقی لوگوں کے لیے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر تین صفات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جو آیات نازل کی ہیں وہ مبینات ہیں. قرآن نے اس کو مبینات بھی پڑھا ہے یا کے کسرے کے ساتھ, اور اس کو مبینات یعنی یا کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا ہے, دونوں قراتے ہیں. اگر آیات مبینات ہو جیسے کہ بعض قراء کی قرات ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آیتیں ہیں ان میں ہر بات صاف صاف بیان کی گئی ہے, کھول کر بیان کر دی گئی ہے. تو آیات مبین ہیں یعنی کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں. اور اگر مبینات پڑھا جائے جیسا کہ بعض قراء کی قرات ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ بالکل واضح ہیں, ان کو سمجھنا بہت آسان ہے, کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے. اور یہ بات ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کی, اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن اور حدیث جو ہے بالکل صاف صاف اور دو ٹوک بات کرتا ہے. ہم لوگ جب بات کرتے ہیں ذرا گھما پھرا کے کرتے ہیں, ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں گھما کر پھرا کر اور کچھ چکر وکر دے کر بات کرتے ہیں, لیکن قرآن کی جو بات ہے وہ بالکل صاف صاف دو ٹوک ہوتی ہے, کوئی چکر وکر نہیں ہے, دو ٹوک بات کی جاتی ہے. صبح کو صبح, شام کو شام, رات کو رات کہا جاتا ہے, نور کو نور, ظلمت کو تاریکی کہا جاتا ہے, کوئی چکر بازی, کوئی گھما کے بات نہیں کی جاتی, صاف صاف بات کی جاتی ہے. قرآن مجید نے فرمایا انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل, قرآن فیصلہ کن بات ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. مذاق میں آدمی چکر والی بات کرتا ہے, لیکن جو حق بات ہوتی ہے وہ تو دو ٹوک کی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی آیات نازل کی ہیں وہ سب کی سب آیات بینات ہیں, آیات مبینات ہیں, آیات مبینات ہیں, کھلی آیتیں ہیں, اور جو بات بیان کی جاتی ہے صاف صاف بیان کی جاتی ہے, کوئی اس میں چکر نہیں دیا جاتا. اور اچھا جو واعظ ہے اور اچھی نصیحت وہ بھی دین کی وہی ہے جس میں آدمی چکر دے کے بات نہ کرے, صاف صاف دین کی بات بیان کرے. اور دین کی کیا دنیا کی جو بات ہے وہ بھی صاف صاف بیان کرنی چاہیے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ حضرت کو زیادہ غصہ اس وقت آتا تھا جب وہ چکر دے کر بات کی جائے. جو آدمی صاف صاف حضرت سے بات کر لیتا تھا حضرت کو اس پہ کوئی ناراضگی نہیں ہوتی تھی, لیکن جب کوئی آدمی چکر دے کے بات کرتا تھا گھما کے, تو حضرت کو بڑا تکدر ہوتا تھا, بہت ناراضگی ہوتی تھی کہ کس طریقے سے تم بات کر رہے ہو, جو بات کرو صاف صاف کرو. تو یہ بالکل صاف صاف دو ٹوک بات کرنا یہ طریقہ ہے قرآن کا, اور یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, ہم نے تمہاری طرف ایسی آیتیں نازل کی ہیں جو مبین ہیں یعنی ہر بات کو صاف صاف بیان کرنے والی ہیں. اور آگے فرمایا وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور ہم نے مثالیں بیان کی ہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے, چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم, حضرت ہود علیہ السلام ان کی قوم قوم عاد, حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم قوم ثمود, حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم, حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب مدین, ان سب کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے. اصحاب الفیل, اصحاب الرس, اور جناب اصحاب السبع، ان سب کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، یہ سب وہ قومیں ہیں جو پیچھے گزر چکی تھی. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو بھی آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے، رہے نام اللہ کا. جو بھی یہاں آتا ہے کچھ عرصے رہتا ہے، آگے چلا جاتا ہے. تم سے پہلے بھی لوگ آئے، اس دنیا سے چلے گئے، تم بھی آئے ہو، کچھ روز رہو گے پھر یہاں سے چلے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے نازل کی ہیں ایسی مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے نصیحت نازل کی ہے متقی لوگوں کے لیے. اس قرآن کے اندر نصیحت ہے، احکام دیے گئے ہیں جس سے دنیا بھی درست ہوتی ہے، آخرت بھی درست ہوتی ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس قرآن کے اندر بڑی ان کے لیے نصیحت ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیتیں نازل کی جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے مثالیں بیان کی ہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے نصیحت نازل کی ہے متقی لوگوں کے لیے. ان دو آیتوں کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، جو لوگ نکاح کا سامان نہیں پاتے ان کو پاک دامن رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ان علم تم فیم خیرا، اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو غلام اور باندی تحریر لکھوانا چاہیں تم ان کو تحریر لکھ کے دے دو اگر تم ان کے بارے میں خیر جانتے ہو. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور ان غلام اور باندیوں کو دو اس اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو. ان اردنا تحصنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم دنیا کا سامان حاصل کرو. ومن یکرہن فان اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، اور جو ان باندیوں کو مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان باندیوں کے مجبور ہونے کے بعد بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کی ایسی آیتیں جو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے مثالیں بیان کی ہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے. ہم نے نازل کی ہیں مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے نازل کی ہے نصیحت متقی لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اور مسجد میں بیٹھنے کو اور قرآن مجید کے اس درس میں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، قرآن مجید میں جو باتیں آپ نے کھول کھول کر بیان کی ہیں ہمیں وہ باتیں اپنے دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرما. اپنی رضا کے مطابق یا اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. اس دنیا میں بھی عافیت عطا فرما، آخرت میں بھی عافیت عطا فرما. یا اللہ، آپ نے زندگی عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں. یا اللہ یہ سب آپ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، یا اللہ ہمیں ان پر شکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرما. اللہم انا نسلک تمام النعمت فی الاشیاء کلها، اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بیها قابلیها واتمها علینا. اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بیها قابلیها واتمها علینا. اللہم اجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بیها قابلیها واتمها علینا. یا اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائیں ان میں خوب اضافہ فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، ہمارے ایمان میں قوت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو جو بیمار ہیں، یا اللہ یا ارحم الراحمین بیماری سے معذوری سے نجات عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما. یا اللہ جو بے نکاح ہیں ان کو ان کے لیے نکاح آسان فرما، اپنے فضل سے ان کو غنا عطا فرما. یا اللہ جو نکاح والے ہیں ان کو نکاح کی راحت اور سکینت عطا فرما. یا اللہ ان کے لیے نکاح کو باعث سکینت اور باعث راحت بنا. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں دینی اور دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرما، ان پر شکر کی توفیق عطا فرما. اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم انا نسلک من خیر ما سالک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.